أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ ابراہیم تلاوت کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھڑوں کے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور سامعین اس کے بعد پروگرام دریچے آپ سنیں گے. ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ریاست منی پور میں نسلی فسادات پر حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر بحث جاری ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کا وعدہ کیا ہے. مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی فوجیوں کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے. اور ایران کی جونیئر والی بال ٹیم نے انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں بیلجیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ریاست منی پور میں نسلی فسادات پر حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر بحث جاری ہے. ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مئی سے ریاست منی پور میں نسلی فسادات جاری ہیں، لیکن وزیراعظم مودی نے اس پر ایک بھی بیان نہیں دیا، اور حکومت کے اسی رویے پر احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن نے منگل کو تحریک عدم اعتماد پیش کی، جس پر بحث کا آج تیسرا دن ہے. اپوزیشن کی سبھی جماعتوں نے منی پور کے فسادات کے تعلق سے ریاست اور مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی پر شدید حملہ کیا، جبکہ حکمران جماعت کے وزراء اور خاص طور پر وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن ارکان کے اعتراضات کا جواب دیا. اس درمیان آج بحث کے آخری دن وزیراعظم نریندر مودی تحریک عدم اعتماد کی بحث میں اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں. اس سے پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بھی بدھ کو اپنی رکنیت بحال ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں بحث کے دوران حکومت پر شدید حملہ کیا. انہوں نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ ریاست منی پور میں ہندوستان کا قتل کیا گیا اور اس ریاست کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا. بحث کے دوران ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے حملوں اور ریاست ہریانہ کے نوح ضلع میں مبینہ طور پر مسلمانوں کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ بھی اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ میں اٹھایا. دوسری طرف اے آئی ایم کے لیڈر اسد الدین اویسی نے بھی آج پارلیمنٹ میں جاری بحث میں حصہ لیا اور کہا کہ حجاب کو ایشو بنا کر مسلم لڑکیوں کو پڑھائی سے دور کیا گیا ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی نے حکومت پر الزام لگایا کہ اقلیتی بجٹ میں 40% کمی کر کے کئی اسکالرشپس روک دی گئیں اور حجاب کو ایشو بنا کر مسلم لڑکیوں کو پڑھائی سے دور کیا گیا. پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ذریعے مودی حکومت کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر تقریر کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے ملک میں مسلمانوں کی سلامتی، یکساں سول کوڈ اور نوح تشدد سمیت کئی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کی بے ضابطگی اور توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران عمران خان کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوں، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت کی جانب سے درخواستیں خارج ہونے کے بعد اب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ انکوائری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواست نمٹا دی اور بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں انجام پائی۔ ملاقات میں خاندانی معاملات پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ ملک کے سیاسی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس ملاقات میں چودھری سالک حسین بھی موجود تھے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلی اور پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ اس سے پہلے بھی چودھری شجاعت حسین ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پرویز الہی کو دوبارہ قاف لیگ میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے آئی پی گیس پاکستان منصوبے کی منسوخی کے بارے میں تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مستقبل میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی ساری امید اسی آئی پی پروجیکٹ سے ہے اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے منصوبے پر مکمل طور سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے آئی پی گیس پاکستان منصوبے کی منسوخی کے بارے میں تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مستقبل میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی ساری امید اسی آئی پی پروجیکٹ سے ہے اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے منصوبے پر مکمل طور سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سلسلے میں دوست اور برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون و مفاہمت کا عمل جاری ہے اور تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات و تعاون میں حالیہ 1.5 برس کے دوران قابل ذکر توسیع کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئی پی گیس پائپ لائن کے منصوبے کی تکمیل اسلام آباد کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایران کے اپنے ہم منصب کے حالیہ دورے پاکستان اور چند ماہ قبل دونوں ملکوں کے سربراہوں کی شرکت سے پشین مند سرحدی منڈی کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے تہران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں خاص طور سے توانائی کے شعبے میں تعلقات و تعاون کی زیادہ سے زیادہ توسیع کا خواہاں ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تہران میں برطانیہ کے سفیر کو یوم نامہ نگاراں کے موقع پر ایک سوشل میڈیا چینل پر مداخلت پسندانہ مواد نشر کرنے پر وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ میں مغربی یورپ کے امور کے انچارج مجید احمد آبادی نے اس بارے میں کہا کہ غیر ذمہ دارانہ اور سفارتی اصولوں کے منافی مواد داخلی امور میں مداخلت کا واضح مصداق اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے آزادی اظہار کے بہانے میں لندن میں موجود بعض ذرائع ابلاغ کے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تخریبی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ایرانی عوام کے بارے میں ناقابل دفاع ماضی کے ساتھ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں اظہار خیال کرے۔ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی فوجیوں کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور نابلس کے مغرب میں صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ غرب اردن کے شہر نابلس کے مغرب میں فلسطینیوں کے ساتھ صہیونی فوجیوں کی جھڑپ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اس جھڑپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو نابلس کے مغرب میں زواتا علاقے پر حملہ کیا جس کے بعد ان کی فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس موقع پر صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر دی جس سے ایک 27 سالہ فلسطینی نوجوان امیر احمد محمد خلیفہ سر پر گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ سوڈان کی وزارت دفاع نے سوڈانی فوج اور سریع الحرکت فورس کے درمیان جنگ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوڈان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ سوڈانی فوج اور سریع الحرکت فورس کے درمیان شہر ام درمان میں جاری جنگ کے نتیجے میں 6 سیکورٹی افسر ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان میں اب تک بین الاقوامی ثالثی سے کئی بار جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے لیکن متحارب فریقوں نے اس کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر کی جانب سے عائد کی جانے والی شرطوں پر ان سے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ شام کے صدر بشار اسد نے ترک صدر کی جانب سے مشروط ملاقات پر آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات سے رجب طیب اردوغان کا مقصد شام میں ترک فوج کی غاصبانہ موجودگی کو جواز فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے شام میں بحران پیدا کیا ہے وہی منشیات کی اسمگلنگ کے ذمہ دار بھی ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے حزب اختلاف کے بارے میں کہا کہ ہم اسی اپوزیشن کو سرکاری طور پر تسلیم کرتے ہیں جو ملک کے اندر کی سیاسی اور اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ہم ایسی کسی اپوزیشن کو نہیں مانتے جسے اغیار نے بنائی ہو اور بیرون ملک سے آئی ہو۔ ایران کی جونیئر والی بال ٹیم نے انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں بیلجیم کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انڈر 19 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل کے مقابلے آج صبح ارجنٹائن کے شہر سان خوان میں منعقد ہوئے۔ ایران کی جونیئر والی بال ٹیم نے اپنی حریف بیلجیم کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے کر ان مقابلوں میں مسلسل 6ویں کامیابی حاصل کی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے بھی اٹلی کو 3-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا جہاں اس کا مقابلہ ایران سے ہوگا، جبکہ دوسری جانب فرانس اور امریکہ کی ٹیموں نے بھی اپنے حریفوں کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا جہاں دونوں کا ایک دوسرے کے مد مقابل جہاں دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے تہران کے ممتاز سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت سیاسی لحاظ سے جہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے ایک بہت تاریخی موڑ کہہ سکتے ہیں آپ اس لحاظ سے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کو کل یعنی گزشتہ روز ڈیزالو کیا گیا ہے، اور آج پارلیمنٹ کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی کابینہ بھی ڈیزالو کر دی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت قانونی لحاظ سے کوئی بھی کیبنٹ نہیں ہے، اور وزیر اعظم بھی جو ہیں وہ عارضی طور پہ ہیں، جب تک کہ نگران کابینہ نہیں بنتی، نگران وزیر اعظم نہیں بنتے، اور اس میں تھوڑی سی آئینی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو خود پرائم منسٹر یعنی شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اگر کسی ایک نام پہ متفق ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ کل تک بھی اناؤنس ہو جائے اور نیا عبوری وزیر اعظم جو ہے اس کا نام سامنے آ جائے، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی اگر فیصلہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور پروسیس ہے، تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ایک زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 دن کے اندر بہرحال نئی کابینہ اور نیا وزیر اعظم سامنے آ جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، بظاہر جو میڈیا لکھ رہا ہے وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، وہ کسی ایک نام پہ متفق نہیں ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے یا پھر یہ دوبارہ بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی نام عبوری کابینہ کے لیے سامنے نہیں آیا، سب کی نظریں نئے سیٹ اپ پہ ہیں جو عبوری سیٹ اپ ہوگا، چونکہ جب ان کے نام آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آئندہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے برسر اقتدار ہوگا، چونکہ پاکستان کی پارلیمانی جو آپ کہتے ہیں اصول اور جو آئین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 5 سال کی مدت پوری ہو جائے پارلیمنٹ کی اور اس کے بعد اگر نیا الیکشن جو ہے وہ 60 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن اگر پارلیمنٹ کی مدت پورے ہونے سے 1 دن پہلے بھی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جائے، جیسے کہ ابھی انہوں نے کیا، چونکہ 12 کو پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو رہی تھی لیکن شہباز شریف نے اس کو آج یعنی رات کو، گزشتہ رات کو بلکہ ہم کہیں گے کہ 9 اگست کو جو ہے انہوں نے اس کو ڈیزالو کیا۔ اب اس کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ 12 کو ڈیزالو ہوتی تو 60 دن کے اندر الیکشن ضروری تھے، لیکن اب چونکہ 2 دن پہلے انہوں نے ڈیزالو کیا ہے تو اب جو ہے وہ ان کے پاس موقع ہے کہ وہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر یہ جو ہے نا الیکشن کروائیں، تو اس طرح 1 مہینہ جو ہے وہ موجودہ حکومت نے یا جو ابھی ریٹائرڈ حکومت ہے اس نے 1 مہینہ یوں اضافی لے لیے۔ تو ایک تو سوال یہ آ گیا کہ 90 سے یعنی 60 سے بجائے 90 دن پہ چلا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ 90 دن کے اندر بھی انتخابات ہوں گے، بلکہ بہت سارے ان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان جس اقتصادی بحران اور سیکیورٹی کے بحران سے ہے وہ فوری الیکشن کا متقاضی نہیں ہے، اور الیکشن جتنے لیٹ ہوں حکومت ایک دفعہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا اقتصادی نظام ٹریک پہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشن کروائے جائیں. اور اس کے عنوان سے جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت عبوری وزیر اعظم کون بنتا ہے اور اس وزیر اعظم کے ساتھ کیبنٹ کیسی بنتی ہے. ایک اختلاف جو گزشتہ دنوں میں سامنے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی خواہش ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے عبوری یعنی نگران وزیر اعظم اور کیبنٹ وہ سیاسی افراد پہ مشتمل ہو, اس میں سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہو. جبکہ ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. اور اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاستدان ہوں گے تو وہ اپنی سیاسی جماعتوں کی بات مانیں گے اور وقت کے اندر اندر انتخابات کروائیں گے, لیکن اگر اس میں ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں جو کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہوتے بلکہ وہ بقول تجزیہ نگاروں کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ اسی طرف دیکھتے ہیں کہ جس طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج کل چند دنوں کے اندر یہ بات تو بڑی طور واضح طور پہ آ جائے گی. اگر سیاستدان نئی کیبنٹ میں آتے ہیں, نیا عبوری سیٹ اپ اگر سیاستدانوں پہ مشتمل ہے تو اس پہ یہ امید بڑھ جائے گی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اور اگر فرض کریں ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں یہ صورتحال مشکوک ہو جائے گی کہ 90 دن کے اندر بھی انتخابات ممکن نہیں ہیں. ایک اور چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ آئینی لحاظ سے اس طرح کے جو انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے, اور نئی مردم شماری کے عنوان سے جو مشکلات ہیں اس میں جو پاکستان کے وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوری تک نئی مردم شماری کی جو کاؤنٹنگ ہے, جو اس میں حلقہ بندیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو ووٹرز لسٹیں جاری ہونی ہیں تو وہ اتنے جلدی نہیں ہو سکیں گی اور وہ جنوری کے بعد تک جو ہے وہ مسئلہ چلا جائے گا. تو اس لحاظ سے یعنی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید مردم شماری بھی اس بات کا باعث بن جائے کہ الیکشن مزید لیٹ ہو جائیں. اور ایک اور ایشو بھی جو سیاسی چپکلش کے عنوان سے جو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کے اندر کوئی جان ہے, جب تک عمران خان کے عنوان سے کوئی عمران خان کا ووٹ بینک رہے گا تو سیاسی جماعتیں جو ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں اور بعد کے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے, پی ٹی آئی جو ہے وہ حصہ لے سکے, لہذا وہ پی ٹی آئی کو کمزور کریں گے. تو ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کے اندر کچھ جان ہے تو اس وقت تک تو شاید الیکشن نہ ہو. جب الیکشن جو ہے وہ عمران خان بھی جیل کے اندر موجود ہیں اس وقت اور جماعت بھی انتشار کا شکار ہے تو اس صورت میں ممکن ہے جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ بینک ہے تو پھر الیکشن کو مزید لیٹ کریں گے.
ڈاکٹر راشد عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے، ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مرداد، 23 محرم اور 10 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس محرم سن 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جامع السادات ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ہے۔ ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے، جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ دس اگست 1920 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی ملکوں کے درمیان معاہدے سیفرے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں شامل 24 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر کے اس پر اتحادی ملکوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح عراق، اردن اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا، جبکہ شام اور لبنان کو فرانس کے تسلط میں دے دیا گیا۔ علاوازی موجودہ ترکی کے ایک بڑے حصے کو یونان اور اٹلی کے درمیان تقسیم کر کے ترکی کے مشرقی علاقے کو آرمینیا میں شامل کر دیا گیا۔ ترکی کے عوام اور فوج نے اس ذلت آمیز معاہدے کے خلاف تحریک چلائی، تاہم سن 1923 میں اتحادی ملکوں نے ترکی کی حکومت پر ایک اور معاہدہ مسلط کر کے اس کی موجودہ سرحدوں کو بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دے دی۔ دس اگست 1937 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان چین کے دو علاقوں تیانگتے سے اور کانتون کے لیے 2 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ کانتون چین کے جنوب میں سوق الجیشی اہمیت کی حامل بندرگاہ تصور کی جاتی ہے، جس کے تحفظ کے لیے چینیوں نے بے جگری کے ساتھ جاپانیوں کا مقابلہ کیا، لیکن 25 اپریل 1939 کو یہ ساحلی شہر سقوط کر گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد جاپان نے مشرقی چین کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اسے چینی عوام کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ کے خاتمے پر جاپانی افواج کو اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دس اگست 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد پوٹیسٹیم کانفرنس کے فیصلے کی بنیاد پر شمالی کوریا کے ایک بڑے حصے پر سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے قبضہ کر لیا۔ اس علاقے پر جنگ میں شکست سے قبل جاپانی افواج قابض تھی۔ اس واقعے کے چند روز بعد کوریا کے جنوبی علاقے پر امریکی افواج نے قبضہ کر لیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا پر بیرونی افواج کا قبضہ متحدہ کوریا کے دو ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا کی تقسیم پر منتج ہوا۔ سن 1991 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے شہریوں کی آمد و رفت اور دوسرے معاملات کی راہ ہموار ہو گئی۔ 10 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا. اس اجلاس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی اور اس کا آغاز مولانا شبیر احمد عثمانی کی تلاوت سے ہوا. جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے. 14 اگست 1947 تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اسمبلی کا پہلا صدر اور مولوی تمیز الدین کو پہلا اسپیکر منتخب کیا گیا. اجلاس میں طے پایا کہ جب تک پاکستان کے مستقل آئین تیار نہیں ہوتا اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ پاکستان کے آئین کی شکل دی جائے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی وفات یعنی 11 ستمبر 1948 تک دستور ساز اسمبلی کے سربراہ رہے. ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان 3 سال تک اس اسمبلی کے صدر بنے اور اس دوران انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی. پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے تحلیل کر دیا. محمد علی پوگرا اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے. دوسری دستور ساز اسمبلی کی تشکیل 28 مئی 1955 کو ہوئی جس میں پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ بنایا گیا. مرداد 1366 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر مہدی سہیلی کا تہران میں انتقال ہوا. وہ 1303 ہجری شمسی میں تہران میں ہی پیدا ہوئے. انہوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم علوم اور صرف و نحو کی تعلیم بھی حاصل کی. انہوں نے 1322 ہجری شمسی میں صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف اخبارات میں مختلف ناموں سے شعر اور طنزیہ مضامین لکھنے شروع کیے. وہ حاضر جواب خوش ذوق اور شوخ طبع شاعر تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی جن میں 2 قطرۂ اشک، خیام و سہیلی، 10 جلدوں میں کاروان اشعر اور 3 جلدوں میں بزم شاعرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ امل کتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
ہم دو شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر سے کرتے ہیں.
استغفر اللہ واتوب الیہ أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں سورہ نجم کی آسان و مختصر تفسیر پیش کی گئی تھی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ قمر کی آسان تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، جس میں مشرکین اور مخالفین کے معزہ اور نصیحت کے بارے میں گفتگو کی گئی. اسی طرح سے گزشتہ اقوام کی شومیہ تقدیر کے بارے میں بیان ہوا ہے، تاکہ جو لوگ پیغمبران الہی کی دعوت کے مقابلے میں ہٹ دھرمی اور بغاوت سے پیش آئے ہیں، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں.
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی پہلی سے تیسری تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے.
سامعین، سورہ قمر کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مکہ مکرمہ کے مشرکین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے آ حضرت سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اپنے خیال میں سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مطالبے کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں اور خدا کے پیغمبر ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ سحر اور جادو زمینی امور سے مربوط ہیں اور آسمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اگر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو واضح ہو جائے گا کہ محمد کا کام سحر اور جادو نہیں ہے. یہی وہ مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ خدایا، جو ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے وہ انہیں عطا کر دے. خداوند عالم کی اجازت سے کہ جب ایک رات چاند مکمل نمودار ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب مکہ مکرمہ کے تمام لوگوں نے اس حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کر لیا تو چاند پھر اپنی اصلی حالت پر واپس چلا گیا.
بہرحال مخالفین کے جنہیں کسی بھی اعتبار سے اس بات کی امید نہ تھی کہ ایسا ضرور ہو جائے گا، انہوں نے اس امر کو بھی سحر و جادو سے تعبیر کیا اور کہا کہ در حقیقت چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے تاکہ ہمیں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم نظر آئے. مشرکین کے ادعا کے برخلاف یہ واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ شام و یمن جانے والے قافلوں نے بھی راستے میں اس حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کیا تھا، یہاں تک کہ سرزمین ہندوستان پر رہنے والے افراد نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا. سامعین، قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، مشرکین و کفار کی اس واقعے کو جھٹلانے کی اصل وجہ ان کی خواہشات نفسانیہ ہے، جو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ انسان حق کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، بلکہ اس کی ہمیشہ یہی آرزو رہتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے. لیکن آخر کار حقیقت آشکار ہو کر ہی رہے گی، اور کفر و شرک کا نتیجہ بہرحال سوائے سقوط اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور نہایت ہی قریب ہے، اور جو لوگ قیامت اور اس دن ہونے والے حساب کتاب سے غافل ہیں ان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، اور آخری پیغمبر کی بعثت بھی تمام علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو دنیا کے خاتمے کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اور آ حضرت کے اور بھی معجزات ہیں جن میں سے سب سے اہم چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے۔ ہر دھرم افراد کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہونے کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود اس واقعے کو سحر اور جادو کہا اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی۔ خواہشات نفسانی کی پیروی مخالفین کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو قبول نہ کرنے کی اہم ترین دلیل تھی۔
سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی چوتھی اور پانچویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔
یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں کہ جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، اور انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔
سامعین، ان آیتوں میں خداوند عالم فرماتا ہے، مخالفین کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی وجہ جہالت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ گزشتہ اقوام کے حالات سے باخبر تھے کہ کس طرح وہ نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے گزشتہ ادیان کی پیروی کرنے والوں سے سنا تھا کہ موت کی وادی میں جانے کے بعد قیامت برپا ہوگی اور جنت و جہنم کا وجود ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود اپنے برے کاموں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ بے شک جو چیز خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انجام پذیر ہوگی، وہ اتمام حجت ہے تاکہ حکیمانہ کلام حق عوام کے گوش گزار ہو۔ اگرچہ بے شمار انسان ایسے ہیں جو اس تنبیہ کی جانب توجہ نہیں کرتے، جس کے بنا پر ڈرانے والی باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ہم انسانوں کو اقوام اور گزشتہ ثقافتوں کی تباہی و بربادی کے عوامل کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں، اور انہیں کفر و نافرمانی اور گناہ سے روک سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے پیغامات حکمت اور منطق کی بنیاد پر ہیں، اور تمام افراد عقل و منطق کے ذریعے اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور اسے قبول کر سکتے ہیں۔ پیغمبران الہی اپنے فرائض پر عمل کرتے تھے اور حق کی باتیں بیان کر کے اپنی حجت کو عوام پر تمام کرتے تھے، اور اس راہ میں ذرہ برابر کسی بھی فرد بشر کو مجبور تک نہیں کیا، بلکہ عوام کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ آزادی اور خود مختاری کے ساتھ حق کو قبول کریں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 6-8 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔
لہذا آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا، یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں، سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ کفار و منکرین کی حد سے زیادہ ہٹ دھرمیوں کو بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتی ہیں، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ایسے افراد کے پاس جائیے جو حق کی باتیں سننے کی آمادگی اور شائستگی رکھتے ہوں، اور مخالفین و ہٹ دھرم لوگ اس وقت بیدار ہوں گے جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جس وقت خداوند عالم کی جانب سے مردوں کو نکلنے کا حکم جاری ہوگا تو یہ لوگ ایک ایک کر کے قبروں سے نکلیں گے اور نہایت پریشان و مسترب ادھر ادھر بھاگیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے حالات سے بے خبر ہوں گے، اور جو بھی آواز گونجے گی اس کی سمت بے تابانہ بھاگیں گے تاکہ خبریں لائیں اور آرام و سکون تک پہنچ سکیں، لیکن جتنا بھی آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ان پر وحشت طاری ہوتی جائے گی۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں انہیں دنیا میں خبر دی گئی تھی، لیکن یہ لوگ اس کا ہمیشہ انکار کرتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین پر حجت تمام کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ انہیں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے ایمان لانے کے محتاج ہیں، اور ان سے خواہش و تمنا کریں گے کہ تم لوگ ضرور ایمان لاؤ۔ قیامت کے مناظر کافروں اور بدکاروں کے لیے نہایت ہی سخت اور غیر مانوس اور بہت ہی وحشتناک ہوں گے۔ قیامت ایک جسمانی امر ہے، اور تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، نہ کہ صرف ان کی روحیں قیامت میں محشور ہوں گی۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے غموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں. بی جے پی نے منی پور میں بھارت ماتا کا قتل کر دیا. وزیر اعظم مودی کا گھمنڈ ملک کو جلا رہا ہے. گیان واپی سروے کی میڈیا رپورٹنگ پر پابندی. اور سوشل میڈیا پر مسلم تاجرین کے بائیکاٹ کی پنچایتوں کی قرار دادیں وائرل. اور سامعین, اخبار منصف نے اداریہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے بی جے پی اپوزیشن اتحاد سے خوف زدہ کیوں. اخبار لکھتا ہے ایک جانب تو بی جے پی قائدین اور خود وزیر اعظم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی بہترین کارکردگی کے بل پر وہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں بآسانی کامیابی حاصل کر لے گی. بلکہ کئی ایک قائدین تو 2050 تک مرکز میں بی جے پی اقتدار کی دعوے داری تک کر چکے ہیں اور کہا گیا کہ مودی کی زیر قیادت بی جے پی اب ناقابل تسخیر پارٹی بن چکی ہے. گزشتہ دو میادوں کے دوران حکومت کی بہترین کارکردگی اور ملک کی بے مثال ترقی پارٹی کا سرمایہ, اور اسی کے بل پر ہم آئندہ انتخابات کے عوام کے لیے عوام سے رجوع ہوں گے. یہ تو تھا بی جے پی کا ایک چہرہ, جبکہ دوسری جانب اس کا عمل اور اس کے کام صاف دکھاتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اتحاد اور خاص کر کانگریس کے بڑھتے اثر سے گھبرائی ہوئی اور اسے آئندہ انتخابات میں ناکامی کا خوف دامن گیر ہے. غور کیجئے کہ حالیہ عرصے میں خاص کر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے بعد سے بی جے پی کے اعلیٰ قائدین بشمول وزیر اعظم کے رویے میں صاف طور پر ایک بے چینی اور پریشانی کا عنصر دکھائی دینے لگا ہے. آج کل بی جے پی ہائی کمانڈ اور معزز وزیر اعظم کے بیان کی ہر تان اپوزیشن اتحاد انڈیا پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے. کسی نہ کسی بہانے اپوزیشن اتحاد کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو صرف اور صرف بی جے پی کی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے. جب پہلی مرتبہ اپوزیشن اتحاد کے نام کا اعلان کیا گیا تب پہلا حملہ بی جے پی قائدین نے ہی کیا اور اس میں وزیر اعظم پیش پیش رہے. انہوں نے اپنی گھبراہٹ اور خوف میں ملک کی توہین کر ڈالی اور لفظ انڈیا کو گرانے کے لیے اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی, انڈین مجاہدین اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں اداروں سے جوڑ دیا. اس سے اپوزیشن اتحاد کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن خود وزیر اعظم کی تضحیک ضرور ہوئی. ہم بات کر رہے تھے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی. ابتدا میں تو بی جے پی نے اس یاترا پر کوئی توجہ نہ دی, لیکن جب چند ہفتوں کے بعد دیکھا گیا کہ یاترا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور عوام خاص کر نوجوانوں کی کثیر تعداد راہل کے ساتھ شریک ہو رہی ہے, تب بی جے پی کو جھٹکا لگا اور اس کے بعد وہ یاترا کو روکنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگی. پہلے لا اینڈ آرڈر کو مسئلہ بنا کر کانگریس کی یاترا روکنے کی کوشش کی گئی. جب اس میں ناکام ہوئی تب اچانک سے بی جے پی کو کورونا یاد آ گیا اور دعویٰ کیا جانے لگا کہ ملک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور چونکہ راہل کی یاترا میں لوگ سماجی فاصلے اور ماسک کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں, لہٰذا اس یاترا کو روک دیا جائے. لیکن افسوس کہ حکومت کا یہ حربہ بھی ناکام رہا اور یاترا پورے زور شور سے جاری رہی. سامعین, آئیے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی یہ ہیں. افواج پاکستان دشمن قوتوں کے مضموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف اسمبلی تحلیل عبوری حکومت کے لیے مشاورت. اپوزیشن لیڈر سے آج ملوں گا. نگراں وزیراعظم کی تقرری. مشورے کے 3 دن باقی ہیں. شہباز شریف اور نگراں وزیراعظم پی پی نے جلیل عباس جیلانی اور تصدق جیلانی کے نام دے دیے. سامعین, اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا عنوان عمران کی نااہلی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ہمایوں دلاور کی عدالت سے توشہ خانہ کیس میں سنائی گئی 3 سال قید سزا کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت 5 سال کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس کی روشنی میں انہیں این اے 45(1) کی نشست سے بطور امیدوار بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن عدالت کیس کے پیچھے اتحادی حکومت سے تعلق رکھنے والے پانچ ارکان قومی اسمبلی کا وہ ریفرنس کار فرما جو انہوں نے گزشتہ برس اگست میں اسپیکر قومی اسمبلی کے توسط سے الیکشن کمیشن کو بھیجوایا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے دوران توشہ خانے سے حاصل ہونے والے تحائف فروخت کر کے جو آمدنی حاصل کی اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف ضابطۂ فوجداری کا ریفرنس سیشن عدالت کو بھیجا اور انہیں قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان توشہ خانہ کیس میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے، جس پر انہیں 3 سال قید اور 1,00,000 روپے جرمانہ ہے، لہٰذا وہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں عدالتی ضابطے کے فیصلے ہیں جنہیں سیاست سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ صدیوں سے دستور چلا آ رہا ہے کہ غیر ملکی سطح پر سربراہان مملکت باہمی دوستی کو مستحکم رکھنے اور دورے کو یادگار بنانے کے لیے آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جمہوری ملکوں میں یہ تحائف ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ سرکاری عہدوں کے باعث ملتے ہیں، اسی لیے انہیں توشہ خانے اسٹیٹ ڈپازیٹری میں باقاعدہ ریکارڈ کے طور پر جمع کرا جاتا ہے، جو ایک سرکاری شعبہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام دریچے، اور اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔
دریچے سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران امریکہ میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 37 مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں 31 مقدمات اپنی صدارت کے خاتمے اور وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد جان بوجھ کر خفیہ قومی دفاعی معلومات رکھنے کے کیسز بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی تفتیش کار جیک سمتھ، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خفیہ دستاویزات کے مقدمے کے انچارج ہیں، نے کہا آج ایک فرد جرم شائع ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر قومی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی اور رکاوٹ ڈالنے کی سازش میں حصہ لینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہمارے پاس اس ملک میں قوانین موجود ہیں اور وہ سب ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالت میں فرد جرم میں مجموعی طور پر 37 مقدمات کا سامنا ہے، جن میں خفیہ قومی دفاعی معلومات کو جان بوجھ کر رکھنے کے 31 مقدمات بھی شامل ہیں۔ اس فرد جرم میں دستاویزات کو روکنے، کسی دستاویز یا ریکارڈ کو چھپا کر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ وفاقی تحقیقات میں دستاویزات چھپانے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش اور جھوٹے بیانات دینا بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کے معاون والٹ ناؤٹا پر بھی ان الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گھر میں جو خفیہ دستاویزات رکھی تھی، ان میں اہم تحقیقاتی دستاویز بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور بیرونی ممالک کی دفاعی اور ہتھیاروں کی صلاحیتوں کے بارے میں معلومات بشمول امریکہ کے جوہری پروگرام کا بھی فرد جرم میں ذکر ہوا ہے۔ ان دستاویزات میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجی حملے کے ممکنہ خطرات کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی بندی کے حوالے سے بھی بعض فائلیں موجود ہیں۔ غیر ملکی حملے کے جواب میں ممکنہ جوابی کاروائی کے لیے فرد جرم کے مطابق سابق امریکی صدر پر دو مواقع پر دوسروں کو خفیہ دستاویزات دکھانے کا بھی الزام عائد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ دستاویزات کی جان بوجھ کر اپنے پاس رکھنے کے سلسلے میں اپنے خلاف فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اپنے پہلے عوامی تبصرے میں اس فرد جرم کو جو بائیڈن کی جانب سے امریکہ کے صدارت کے لیے دوبارہ انتخاب کو روکنے کی کوشش کا حصہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے اجلاس میں کہا، جارجیا میں منسٹری آف ناانصافی کی طرف سے میرے خلاف مسحکہ خیز اور بے بنیاد فرد جرم جو بائیڈن حکومت کا ہتھیار بن چکی ہے، ملک کی تاریخ میں طاقت کے غلط استعمال کی سب سے خوفناک مثال کے طور پر درج کی جائے گی۔ سامعین، ان معاملات میں سے ایک 2021 میں بیٹ منسٹر نیو جرسی میں ہونے والی میٹنگ تھی، جہاں ٹرمپ نے محکمہ دفاع کی جانب سے تیار کردہ حملے کا منصوبہ دکھایا اور بیان کیا۔ ٹرمپ نے اگست یا ستمبر 2021 میں بیٹ منسٹر میں اپنی سیاسی ایکشن کمیٹی کے نمائندے کو دستاویزات بھی دکھائی۔ اس میں فوج سے متعلق ایک خفیہ نقشہ تھا۔ امریکی وفاقی استغاثہ کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک آڈیو فائل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بھی خفیہ دستاویزات ان کے پاس موجود رہی ہیں، جس کی وجہ سے سابق امریکی صدر کو وائٹ ہاؤس میں داخلے کی دوڑ جاری رکھنے کے لیے قانونی طور پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2021 کی آڈیو فائل ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد ایران پر ممکنہ حملے کے بارے میں پینٹاگون کی خفیہ دستاویز موجود تھی۔ اس آڈیو فائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ، جو کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے خواہاں ہیں، خفیہ مواد اپنے پاس رکھنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 62% امریکیوں کا کہنا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور 52% کا خیال ہے کہ ٹرمپ ایک مجرم ہیں۔ سامعین، 6 جنوری کو کیپیٹل بل پر حملے کے 2.5 سال بعد تقریباً 12 ملین امریکی ووٹرز یا ملکی آبادی کا 4.4% ووٹر سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں بحال کرنے کے لیے تشدد ایک جائز اقدام ہے۔ جنوری ختم ہو گیا، لیکن شکاگو یونیورسٹی کے حالیہ سروے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ بھر میں سیاسی تشدد اور سازشی تھیوریوں کے لیے اعلی سطح تک حمایت پائی جاتی ہے۔ یہ نتائج خاص طور پر تشویشناک ہیں، کیونکہ 2024 کے انتخابات قریب آ رہے ہیں اور کچھ امریکی نمائندوں نے امریکی جمہوریت پر ایک اور پرتشدد حملے سے خبردار کیا ہے۔ امریکہ کا تحقیقاتی مرکز 2024 کے انتخابات تک اگلے 1.5 سال کے لیے ہر 3 ماہ بعد نئے سروے کے اعداد و شمار جاری رکھے گا، جس میں جمہوریت کو لاحق خطرات کا پتہ لگاتا رہے گا۔ یہ اعداد و شمار ایسے وقت میں اہم ہوں گے جب امریکہ میں جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوششیں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یہ کوششیں انتخابات کے نتائج سے انکار کرنے والے امیدواروں سے لے کر حکومتی گروہوں تک ہیں، جو لوگوں کو نادانستہ طور پر ووٹنگ کے قوانین کی خلاف ورزی پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپریل 2023 سے ہونے والے تازہ ترین سروے سے معلوم ہوا کہ تقریباً 142 ملین امریکیوں کا ماننا ہے کہ پرائمری انتخابات سے زیادہ تر مسائل حل نہیں ہوتے۔ سامعین، ایک نئے سالانہ گیلپ پول کے مطابق امریکی ووٹر شہریوں کی ریکارڈ تعداد کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں اخلاقی قدریں زوال پذیر ہیں۔ اس سروے میں حصہ لینے والے 54% لوگوں نے امریکہ میں اخلاقی اقدار کو کمزور قرار دیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان اعداد و شمار میں کئی فیصد اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں 49% امریکی شہریوں نے اپنے ملک میں اخلاقی اقدار کو کمزور قرار دیا، جسے اعلیٰ ترین سطح پر سمجھا گیا تھا۔ صرف منصفانہ 10% نے کہا کہ یہ اچھا ہے، اور صرف 1% نے لفظ بہترین استعمال کیا۔ گیلپ نے کہا کہ یہ اعداد و شمار ریاستہائے متحدہ امریکہ میں گن کلچر میں اضافے کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس میں اضافہ ہوا ہے کہ ہوائی سفر میں رکاوٹیں، جلسوں میں حاضرین کے درمیان جھگڑے، مذہبی رجحان میں مسلسل کمی اور منتخب عہدیداروں میں اسقاط حمل کا رجحان، صحت کی دیکھ بھال کے لیے فنڈ کی کمی، خواجہ سراؤں کے مسائل اور اسلحہ رکھنے کے قوانین بنانے میں حائل رکاوٹیں امریکی شہریوں کے اہم مسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سروے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں اخلاقی اقدار کو کمزور قرار دینے والے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی تعداد اس سال 2% بڑھ کر بالترتیب 74% اور 38% ہو گئی. آزاد لوگوں کا فیصد گزشتہ سال کے مقابلے میں 7% اضافے کے ساتھ اپنی بلند ترین سطح یعنی 51% تک پہنچ گیا ہے. سامعین, گیلپ نے اعلان کیا کہ اخلاقی اقدار کی منفی درجہ بندی میں اضافہ زیادہ تر آزاد لوگوں کے خیالات کی بگاڑ کی وجہ سے ہے. سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 83% امریکی شہریوں نے اعلان کیا کہ امریکہ میں اخلاقی قدریں بدتر ہوتی جا رہی ہیں, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5% اور 2021 کے مقابلے میں 16% اضافے کو ظاہر کرتی ہے. پچھلی بلند ترین سطح 2007 میں تھی اور یہ 82% رہی تھی. صرف 12% نے کہا کہ اخلاقی اقدار میں بہتری آ رہی ہے. گیلپ نے نوٹ کیا کہ پچھلے سال کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر امریکی اس بات پر غور کرنے کی کمی کا حوالہ دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں اور اسے ملک کا سب سے اہم اخلاقی مسئلہ سمجھتے ہیں, لیکن ریپبلکنز ایمان اور مذہبی عقائد کے نقصان کو اپنی سب سے اہم اخلاقی تشویش کے طور پر پیش کرتے ہیں. سامعین, یوکرین میں جنگ کے بڑھنے کے ساتھ ہی امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اس ملک کے لیے 2.1 ارب ڈالر مالیت کے ایک نئے فوجی پیکج کو مختص کرنے کا اعلان کیا, جس میں یوکرائنی فوجی دستوں کے لیے فضائی دفاعی صلاحیتیں اور اہم گولہ بارود شامل ہیں. پینٹاگون نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس پیکج میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹمز, ریتھیون ایئر ڈیفینس سسٹمز اور میزائل, 105 mm اور 203 mm کے توپ خانے, پوما ڈرون سسٹم, لیزر گائیڈ میزائل سسٹم, گولہ بارود اور اسپورٹ, تربیت اور دیکھ بھال کے لیے اضافی گولہ بارود شامل ہے. یہ فوجی امداد یوکرین سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت ہتھیاروں کی خریداری کے لیے استعمال کی جائے گی. جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ رقم اپنے فنڈ سے فراہم کرتے ہوئے دیگر کمپنیوں سے ہتھیار خریدنے کی اجازت دی ہے. اسلحے کی ترسیل کا انحصار ان کی دستیابی اور پیداوار پر منحصر ہے. دریاسنا سی این این نیوز چینل نے امریکی حکومتی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یوکرائنی افواج کو روسی پوزیشنوں کے خلاف جوابی حملے میں کافی نقصان پہنچا ہے اور روسی مزاحمت زیادہ مضبوط ہے. متوقع تباہ شدہ یوکرائنی ساز و سامان میں کچھ امریکی ساختہ بختر بند گاڑیاں بھی ہیں جو بریڈلی کے نام سے جانی جاتی ہیں. تاہم امریکی حکومت کے حکام نے دلیل دی ہے کہ ان نقصانات سے کیف کے وسیع تر جوابی حملے کے منصوبوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. روسی وزارت دفاع نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یوکرائنی فورسز نے 4 جون سے ناکام حملے کیے اور انہیں انسانی جانی نقصان کے ساتھ فوجی ساز و سامان کی تباہی کا بھی سامنا کرنا پڑا. گزشتہ ہفتے منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یوکرین کو مزید 325 ملین ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا, جس سے یوکرین کو ہتھیار خریدنے میں مدد ملے گی. واشنگٹن نے کیف کو جنگ کے آغاز سے اب تک 40 ارب ڈالر کی امداد دی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن یوکرین کو مزید 325 ملین ڈالر کے ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کرے گا, اور جب تک روس یوکرین سے انخلا نہیں کرتا اور جب تک ضروری ہو امریکہ اور ہمارے اتحادی اور شراکت دار یوکرین کے ساتھ تعاون کریں گے. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائش پیش کرنے جا رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب آملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب آملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب آملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب آملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب آملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب آملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرا سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب آملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب آملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک، کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاق خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب عاملی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء کہ جن کا لقب نور جہان بیگم تھا جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑھ راجیہ ایران کی آواز۔